الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کی سلامتی کے لیے دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بواز بلند نعرہ صلوات تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس پالنے والی کے لیے جس نے اس کائنات کو خلق کیا نور محمد والے محمد سے یہ کائنات خلق ہوئی اور نور محمد والے محمد کے ذریعے ہی ہم خدا سے توسل کرتے ہیں خدا نے ہمارے دلوں میں محبت محمد والے محمد کو ٹھہرا دیا ہمارے قلب میں وہ محبت آل محمد ہے کہ جو ہمیں بے چین کرتی ہے اور ہمیں فرش عزا پہ لے آتی ہے تاکہ ہم ایک مظلوم کا پرسا دے سکیں ہم سب دعائیں زہرا ہیں کیسے جب رسول خاتمی مرتبت نے اپنی بیٹی کو امام حسین کی شہادت کی خبر سنائی تھی تو شہزادی بہت روئی تھی شہزادی نے کہا تھا جب بابا آپ بھی نہیں ہوں گے علی بھی نہیں ہوں گے حسن مشتبہ بھی نہیں ہوں گے تو میرے بیٹے پہ روئے گا کون اور رسول اسلام نے کہا تھا کہ پروردگار عالم ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے جس کی عورتیں تیری عورتوں کو روئیں گی جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے اور وہ تیرے بچے کا پرسا دیں گے تو بس عزیزارو ہم دعائے زہرا ہیں کل ہم نے اعمال عاشور کیے جب اعمال عاشور کیے تو ایک سوال مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے کیا کہ ہم اعمال عاشور کرتے ہوئے نماز میں الحمد کے بعد سورہ احزاب اور سورہ منافقون پڑھتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ اعمال عاشور کے دن عاشور کے دن دو سوروں کو اللہ نے کیوں فوقیت دی معصومین نے کیوں کہا کہ یہ دو سورے پڑھے جائیں جب آپ عملیہ شروع کرتے ہیں، چار رکعت نماز ادا کرتے ہیں دو دو رکعت کر کے، تو آپ آخری دو رکعتوں میں ایک رکعت میں سورہ احزاب پڑھتے ہیں، ایک میں سورہ منافقون. علامہ ذیشان حیدر جوادی، خدا ان کو جنت میں ان کا بلند سے بلند مرتبہ کرے اور ان کے مراتب کے لیے ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجیے. وہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ان دونوں سوروں کو اس لیے رکھا کہ سورہ احزاب میں اللہ نے محمد اور آل محمد کی عظمت کو بیان کیا ہے. تو جب آپ عمل عاشور کرتے ہوئے سورہ پڑھیں، اس کے بعد خدا ہم سب کو توفیق دے. ہماری زندگیاں گزر گئیں لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے قرآن کے ایک ایک لفظ کے ترجمے کو پڑھ لیا. نہیں پڑھتے، فقط سر سری قرآن پڑھتے اور یہ ہم نے ایک قرآن ختم کر لیا دو، لیکن یقین مانیے سوروں کا ترجمہ پڑھیے. کہاں سورہ احزاب کو اللہ نے اس لیے عمل عاشور میں رکھا کہ تاکہ یہ دیکھیں کہ خدا نے محمد و آل محمد کو کیا عظمت و منزلت دی ہے اور کربلا میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. اور سورہ منافقون اللہ نے اس لیے عمل عاشور کرتے ہوئے رکھا کہ سورہ منافقون میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے دلوں میں اسلام نہیں تھا مگر زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، زبان سے اقرار کرتے تھے، دل میں کافروں کے ساتھ تھے. اور یہی حال لشکر یزید کا تھا کہ لشکر یزید والے بھی کلمہ رسول کا پڑھ رہے تھے، نماز رسول کی اللہ کی پڑھ رہے ہیں، مگر حسین کے قتل پر آمادہ ہیں. اس لیے یہ دونوں سورے ہم کو پڑھوائے جاتے ہیں. امام نے حکم دیا ہے کہ زیارت عاشور کرو تو یا اس کے اعمال میں یہ سورے پڑھو. سورہ احزاب کی آج ایک آیت پر گفتگو کروں گی. سورہ احزاب کی وہ مشہور ترین آیت جو ہم سب کو یاد ہے، آیت نمبر 56. ارشاد رب العزت ہوتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ بے شک اللہ اور ملائکہ رسول ختمی مرتبت پر درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں. اے صاحبان ایمان، تم بھی رسول پر صلوات بھیجو اور سلام کرو. حکم خدا گیا. اور یہ صلوات اتنی عجیب تر، عظیم تر چیز ہے کہ ہم اگر سوچیں کہ خود آسانی سے پڑھ لیتے ہیں تو اہمیت نہیں ہے، مگر اس کی اتنی اہمیت ہے کہ علماء کہتے ہیں، عرفا کہتے ہیں، جب بھی تم پر مصیبتیں آ جائیں پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن اگر کبھی مصیبتیں آ جائیں تو یہ پریشان نہ ہو، صلوات کی تعداد بڑھا دو. صلوات جتنا زیادہ پڑھو گے وہ سیلاب بن کے تمہاری مصیبتوں کو بہا لے جائے گا. کتاب میزان الحکمہ کی آٹھویں جلد میں ایک روایت ہے کہ پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور کہا، موسیٰ اگر میرے نزدیک تر ہونا چاہتے ہو تو محمد اور ان کی آل پہ صلوات بھیجا کرو، میں تمہارے اور قریب آ جاؤں گا. اچھا، کس نبی سے کہہ رہا ہے؟ خدا جس کی آواز کا جواب دیتا ہے، کلیم اللہ ہے، خدا کلام کرتا ہے. کہا، موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے اور نزدیک آ جاؤں تو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجا کرو. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ نے پوچھا، یہ حضرت محمد کون ہے؟ کہا، یہ نسل میں تمہاری ہیں مگر یہ آخری نبی ہوں گے، اور اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. یہ میری وہ ہستی سے میں محبوب کہتا ہوں. اچھا، تو حضرت محمد پہ صلوات بھیجی، خدا کے نزدیک آ گئے. اب اگلا سوال کیا جناب موسیٰ نے، بارے الہ تم مجھے محبوب رکھتا ہے، مجھے مجھ سے قریب ہے یا حضرت محمد سے؟ کہا حضرت محمد کا مرتبہ تم نہیں جانتے، اس کے فضائل کا اقرار کرو، اگر چاہتے ہو کہ خدا تمہارے رتبے کو بلند کر دے تو محمد اور آل محمد کے فضائل کا اقرار کرو. اے موسیٰ، تمہاری منزل تو یہ ہے کہ تم سے کلام کرتا ہوں، اس کی منزل یہ ہے کہ وہ میرا محبوب ہے. اے موسیٰ، تمہاری منزل یہ ہے کہ تم کوہ طور تک ہو بس، لیکن محمد کی منزل یہ ہے کہ بہشت بری پہ مناجات کی ہے. صلوات بھیجیے بابا. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہا تھا کہ تقابل نہ کرو، موسیٰ محمد تم سے افضل ہیں، محمد و آل محمد انبیاء سے افضل ہیں. اچھا، رسول پہ صلوات بھیجنے کا میں نے فائدہ آپ کے سامنے اس اشرے میں بھی بیان کیا ہے. آج ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولائے متقیان رسول اپنی مرتبت سے مخاطب تھے اور رسول اللہ کہتے ہیں یا علی، مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو. یہ پیغام صرف علی تک نہیں تھا، یہ پیغام ہم سب تک پہنچایا جا رہا تھا کہ یا علی مجھ پہ کثرت سے صلوات بھیجو. تو مولا علی نے وہ سوال کر لیا، اگر نہ کرتے تو آج لوگ کہتے رسول نہیں ہے، صلوات بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، زندہ تھے تو بھیجتے. مولا علی نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں آپ پر جو صلوات بھیجے ثواب ہے، تو کیا آپ کی وفات کے بعد بھی یہی ثواب ہوگا؟ رسول اسلام کہتے ہیں بالکل، میری زندگی میں بھی اور میری وفات کے بعد بھی اللہ نے ایک ملک سلسائل، سواد سے آتا ہے سلسائل، اس کو خلق کیا ہے اور اس کا کام یہ ہے دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی مجھ پر صلوات بھیجتا ہے، جیسے ایک رسول نے جو مثال دی، جیسے ایک مر ایک دانے کو جھپٹ لیتا ہے اپنی غذا کے لیے، ایسی جب کوئی صلوات پڑھ کے بھیجتا ہے تو سلسائل فرشتہ اس کو پکڑ کے، صلوات کو مجسم اس کے لیے ہوتی ہے، پکڑ کے میری قبر پہ آتا ہے، اپنے پروں کو پھیلاتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے فلاں بن فلاں نے اے رسول خدا آپ پر صلوات بھیجی ہے. اور پھر رسول کہتے ہیں کہ ایک نور کے باری ورق پہ مشک سے یہ صلوات لکھی جاتی ہے، اور جو صلوات پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 20,000 اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، 20,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور 20,000 اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، فقط ایک صلوات. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا، بس ایک سیکنڈ میں پڑھ لی اور اس کا اتنا اجر و ثواب. محسوس کیجئے، محمد و آل محمد پہ جب صلوات پڑھی جائے تو خدا کتنا اجر دیتا ہے. اچھا، اللہ آیت میں کہہ رہا ہے اللہ اور فرشتے رسول پر صلوات بھیجتے ہیں، اللہ کے صلوات بھیجنے کے معنی کیا ہیں؟ تو علماء تفسیر کہتے ہیں اللہ کے صلوات بھیجنے کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول، اور بندوں کی طرف سے صلوات، فرشتوں کی طرف سے صلوات کا مطلب یہ ہے محمد اور آل محمد پہ طلب رحمت کرنا، خدا ان پر اپنی رحمتیں نچھاور کر، یہ مطلب ہے اس آیت کا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ روایتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، یہ کتاب درود و سلام کی برکتیں، اس کتاب سے پیش کر رہی ہوں. اسی کتاب میں ہے کہ اللہ نے 100,000 فرشتے امام حسین کی شہادت سے لے کر ظہور آل محمد تک، قائم آل محمد جب ظہور کریں گے، جب تک 100,000 فرشتے ہیں جو حسین علیہ السلام کے روزے پر ہیں اور حسین پر صلوات بھیجتے ہیں، اور جو زائرین امام حسین کے حرم میں آتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بارالہ زائر امام حسین کو خوش وقت قرار دے. تو یہ اللہ کی حسین سے محبت ہے کہ 100,000 ملائکہ حسین کے روزے پر حسین پر صلوات بھیجتے ہیں، اور کہا کیونکہ وہ شہادت حسین سے اللہ نے ان کو ان کی قبر پہ معین کر دیا، تو کہا خاک آلود چہرے ہیں، غمزدہ چہروں کے ساتھ حسین کے روضے پر ہیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں. رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ. رسول ختمی مرتبت کہتے ہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ حسین ہے. جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ, اور کہا حسین ایسا دروازہ ہے جو اس دروازے سے داخل ہوگا. مولانا حسین اس کا نام چیک کریں گے کیسے. وہ دروازہ ہے ذاکروں کے لیے. اور رسول اسلام کہتے ہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ حسین کے نام پر ہے, اور جو حسین سے دشمنی رکھے گا وہ جنت تو کجا, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا. یعنی اللہ, جنت تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو کہتے ہیں 1,00,000 سال سے محسوس ہوتی ہے. اتنی معطر اور اتنی خوشبودار ہے جنت کہ آپ 1,00,000 سالات کے فاصلے پر ہوں گے مگر آپ کو جنت کی خوشبو آئے گی انشاءاللہ. مگر جو آل محمد کا دشمن ہے, جو حسین ابن علی کا دشمن ہے, رسول کہتے ہیں اس کو اللہ جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا. رسول یہ کہیں کہ جو حسین سے نفرت کرتا ہوگا, حسین سے بغض رکھتا ہوگا, اس کو اللہ جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا. کہاں جائے گا؟ جہنم میں. مگر ایسا لگتا ہے کہ ارض کربلا پر 61 ہجری میں شاید یزید کے لشکر میں کوئی قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہا تھا. کہنے کو نمازی تھے, اول وقت کے نمازی ہیں, اور قرآن پڑھنے والے, رسول کا کلمہ پڑھنے والے, مگر شاید انہوں نے رسول کی اس حدیث کو نہیں سنا اور قرآن کی آیتوں کو نہیں پڑھا. قرآن کی آیت سورہ آراف, اور سورہ آراف کی آیت نمبر 179, اس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا, لہم آئین لا یبصرون بہا, لہم اذن لا یسمعون بہا, اولائک کل انعام بل ہم ازل. کیا کہا خدا نے؟ ان کو قلب دیے یہ سمجھتے نہیں ہیں, ان کو کان دیے یہ سنتے نہیں ہیں, ان کو آنکھیں دیں یہ دیکھتے نہیں ہیں, یہ سب کے سب جانور ہیں, بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اولائک ہم الغافلون, یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں. اور میدان کربلا میں کیا ہوا تھا؟ حسین ابن علی بار بار آ کے خطبے دے رہے ہیں, جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے میں رسول کا نواسا ہوں, اپنا تعارف کروا رہے ہیں. مگر وہ لوگ جو رسول کا کلمہ پڑھ رہے تھے نہ امام وقت کی صدا کو سن رہے ہیں, نہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس ان کو نظر آ رہی ہے, نہ ان کی آوازوں کا اثر ان پر ہو رہا ہے. کیوں؟ خدا کہہ رہے یہی لوگ جانور سے بدتر ہیں اور غافل ہیں, اور اتنے شقی ہیں کہ 6 مہینے کے علی اصغر کا گردن میں اس طرح سے چیت کیا کہ نہر ہو گیا علی اصغر. عباس کی لاش کے ٹکڑے کر دیے, قاسم کو پامال کر دیا, علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی. جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کیسے شقی تھے, کیسے سخت دل لوگ تھے, ان کو 6 مہینے کے بچے پر رحم نہیں آیا. اور ایک بار کی کل میں بیٹھی مجلس کی تیاری کر رہی تھی تو سوچا کبھی کبھی ذہن کہتا ہے کہ یہ انسان تھے مگر انسان کہلانے کے قابل نہیں تھے. کردار اتنا پست ہو چکا تھا, دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ 6 مہینے کا بچہ بھی لے کر آئے حسین تو اس پر بھی رحم نہیں ہے. اور روایتوں میں ایک روایت ممبر کے ذاکر کے منہ سے سنی تھی کہ ایک شخص ایران میں تھا اور شدید سردی تھی, بچے کو لے کے وہ گاڑی میں سفر پہ تھا, وہ اس کی بیوی اور بچہ. راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، اب کیا کریں، گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی اور شدید سردی ہے باہر۔ کوشش کرتا رہا، جب گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تو گاڑی کو چھوڑ کے باہر آیا، ہاتھوں پہ اپنے بچے کو لیا، اپنی بیوی سے کہا تم گاڑی میں بیٹھو، میں بچے کو لے کے کھڑا ہوتا ہوں، شاید کسی کو رحم آ جائے، رات کا وقت ہے۔ اب جو وہ بچے کو لے کے کھڑا ہوا تو کئی گاڑیاں آ کے رک گئیں، کیا ہوا، یہ چھوٹا سا بچہ گود میں کیوں ہے، اتنی سردی ہو رہی، کہا میری گاڑی خراب ہے۔ کوئی آگے بڑھا، اچھا ہم ٹھیک کرتے، کسی نے پیٹرول دیا کہ چلو ہم کرتے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں اپنے بچے کو لے کر کھڑا ہوا تو آتی ہوئی گاڑیاں رک گئیں، میرا امام اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے کھڑا ہوا اور اپنی اس بچے کی پیاس کو بتا رہا ہے امام، بچے کو نزد کربلا پہ لٹا دیا، مگر اتنے سخت دل لوگ تھے، کسی کا دل نہیں پسیجا۔ امام نے آواز دے کے کہا کہ اسلام تو پانی پلانے کا حکم دیتا ہے، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے، اور جب کوئی نہ آئے تو امام نے کہا تم میں کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے، یعنی امام کے جملے نے بتا دیا، انتہائی شقی لوگ تھے، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں تھے۔ ایک بار کی میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا، ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں، خدا جب چاہے گا جب ظہور ہوگا، ہم اور آپ کو منتظر امام بن کے رہنا ہے، نہ جانے کون سی ساتھ ہماری سانسیں بند ہو جائے اور ہم قبر پہنچ جائے، مگر جب تک ہم زندہ ہیں منتظر امام بن کر رہنا ہے۔ تو جیسے کربلا میں یزیدیوں کا دل سخت ہو گیا تھا، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کبھی ہمارا دل اتنا سخت نہ ہو جائے کہ ہمارے سامنے امام زمانہ ہو، خطاب کر رہے ہوں اور امام کے کلام کا اثر نہ ہو۔ تو میں نے کتابوں میں دیکھنا شروع کیا سخت دل ہونے کی وجہ کیا ہے، تاکہ ہم بچیں اس سے، اپنی اولادوں کو بچائیں تاکہ دل سخت نہ ہونے پائیں، امام زمان آئے تو ہم ان کے آواز پہ لبیک کہیں، اور جب تک امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے ہم امام کے ظہور کی تیاری کریں۔ کتاب میزان الحکمہ کی 8ویں جلد میں روایت ملی مجھے، وہ روایت کیا تھی، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولائے متقیان کہتے ہیں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، پہلی وجہ، یعنی قلب سخت کیوں ہوتے ہیں، جب انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ امام سامنے کھڑے ہوں، کلام کر رہے ہوں، مگر امام کی بات کا اثر نہ ہو۔ تو ہم یہ وجہ جان کے ہمیں کرنا کیا ہے، خود کو بھی اپنے بچوں کو بھی گناہوں سے بچانا ہے۔ اچھا، اللہ اتنا ارحم الراحمین ہے، جب کسی سے کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو 7 گھنٹے تک، 7 گھنٹے نماز فجر قضا ہو گئی، کسی پہ غصہ کر لیا، اب آپ سوچئے اللہ کی ابھی مہلت ہے 7 گھنٹے تک، اس دائیں طرف کے فرشتے کو جو ہماری اچھائیاں لکھتا ہے اور یہ جو گناہ لکھتا ہے، دائیں طرف کا فرشتہ بائیں طرف کے فرشتے سے کہتا ہے ذرا رک جاؤ، امام کی روایت ہے، رک جاؤ شاید یہ توبہ کر لے، اس کے نامہ اعمال میں ابھی گناہ مت لکھو۔ اور اگر ہم بدبخت ہو کے، اگر ہم بدنصیب ہو کے ہمارا ذہن جائے نہ کہ ہم نے برا کیا ہے اور ہم اپنے گناہ پہ باقی، نہ ہم توبہ کرتے ہیں نہ خدا سے معافی مانگتے ہیں، تو کیا ہوگا، وہ گناہ لکھ لیا جائے گا۔ لیکن اگر 7 گھنٹوں کے اندر ہم نے توبہ کر لی اور سچی توبہ، تو پروردگار عالم اس گناہ کو نامہ اعمال میں لکھتا بھی نہیں ہے۔ جو ایسا خدا ہو، جو گناہوں کو بخشنے والا خدا ہو، تو اگر ہم ہی بے خبر ہو جائیں تو عذاب الہی خدا کے سخت ہونے کی دلیل نہیں، خدا ظالم نہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں جن کی بنا پر ہم، خدا نہ کرے جہنم میں جانا پڑ جائے۔ تو ہمیں ہمیشہ توبہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولائے متقیان کہتے ہیں میں اس مومن کے نامہ اعمال کو بڑی خوشی سے دیکھتا ہوں جس کے نامہ اعمال میں ہر گناہ کے بعد ایک استغفار ہو. یعنی گناہ ہو گیا ہم کہتے ہیں نا معصوم نہیں ہے, ہاں نہیں ہے, خطا ہو جائے تو توبہ واجب فوری ہے. بے حس نہ بنے, اتنے بے حس نہ ہو جائیں کہ اپنے گناہ کا احساس نہ ہو. گناہ کا احساس ہو فوری توبہ کیجئے تاکہ یہ گناہ بخشا جائے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے گناہوں سے بچنے کا؟ ہم سے بہت سارے گناہ ہو گئے, کچھ تو ہمیں یاد بھی نہیں ہے. آج ہم سے کوئی پوچھے بچپن سے اب تک, 9 سال کی عمر میں ہم بالغ ہو گئے, 9 سال کے بعد ہمارے ہر عمل پہ اللہ کی گرفت ہے. آج ہم سے کوئی پوچھے 9 سال کی عمر سے لے کے اب تک کے گناہ آپ کو یاد ہیں؟ نہیں یاد ہیں, کسی کو بھی یاد نہیں. ہمیں نیکیاں تو یاد ہوتی ہیں مگر ہم گناہ بھول جاتے ہیں, تو اب کیا کریں؟ ہمیں تو اپنے گناہوں کی تعداد بھی نہیں معلوم. آپ سوچئے کس کس نے آپ کا دل دکھایا ہے. یہ تو کر سکتے نا, یہ تو ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے. اللہ کیا اس کو سزا دلوائیں گے, جناب سیدہ سے اس کو ڈانٹ پڑوائیں گے, کبھی معاف نہیں کریں گے, بچوں سے کہہ جائیں گے تعلق چھوڑ دیں. جو ہمارا دل دکھائے وہ ہمیں یاد رہتا ہے. تو آپ سوچئے مصلی عبادت پر نماز پڑھ لینے کے بعد کس کس کی تکلیف کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے, آپ اس کو معاف کر دیجئے, خدا آپ کے 10 گنا زیادہ. اگر آپ نے 70 گناہوں کو معاف کیا, 70 ایسے گناہگاروں کو معاف کیا, یاد کر کے 70,000 آپ کے گناہ خدا بخش دے گا. اور یہ گناہ ہی ہیں جو آج دنیا میں ہمیں امام زمان کی زیارت نہیں مل رہی, امام زمان کا ظہور نہیں ہو رہا, اور یہ گناہ ہی ہوں گے جو ہمیں بہشت سے روکیں گے. اور کتابوں میں لکھا ہے روایت کتاب کشکول زیدی کی, ایک شخص جس کے یہاں 6 مہینے سے گوشت نہیں پکا تھا, دال سبزی پہ گزارا تھا اور بڑی محنت مزدوری کرتا تھا مگر اتنے پیسے نہیں ملتے تھے. 6 مہینے کے بعد ایک دن وہ مرغی کا گوشت لایا. آج سالن بنے گا, بچوں نے بھی نہیں کھایا ہے, 6 مہینے سے ہم دال سبزی پہ ہیں, بچے بھی کھائیں گے. جب ایک گوشت لا کے بیوی کو دیا, کھانا پکاتے ہوئے بیوی سے نمک تیز ہو گیا اور پتا بھی کب چلا, جب دسترخوان پہ لگا دیا. جب سب کھانا کھانے بیٹھ گئے, لقمہ منہ میں ڈالا تو پتا یہ چلا کہ نمک تیز ہے. اب شوہر کو غصہ آیا, 6 مہینے بعد یہ توفیق ملی کہ میں گوشت گھر لا سکوں اور اس عورت نے اس میں بھی نمک تیز ڈال دیا. اچھا اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی پہ غصہ کرے, اچھا یہ سب کے گھروں کی کہانی ہے, سب کے گھروں کی کہانی. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کسی عورت سے پوری زندگی کھانے میں نمک تیز نہ ہو, ہو جاتا ہے, نہ دانستگی میں ہو جاتا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا اس کے شوہر کو غصہ آیا مگر ایک لمحے کو سوچا, اگر میں, یہ تو خدا کی بندی تو یہ بھی ہے نا, اگر میں خدا کی خاطر خدا کی اس بندی کا یہ قصور معاف کر دوں تو پروردگار عالم مجھ سے راضی ہو جائے گا. کھانا رزق سامنے رکھا ہے اور یہ نیکی کا خیال آیا. اس نے خاموشی سے کھانا کھا لیا, بیوی کو کچھ نہیں کہا. کچھ عرصے کے بعد وقت گزرا, اس کا انتقال ہو گیا. خواب میں آیا اپنے ایک دوست کے, دوست نے کہا تم اتنے اچھے حال میں کیسے ہو؟ کہا کہ ہاں میں گناہگار تھا اور جب خدا نے میرے نامہ اعمال کو میرے سامنے رکھا تو مجھے لگا میں بچ نہیں سکتا, مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا. مگر جب میرے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا, پروردگار عالم نے کہا میں تجھے اس ایک عمل کی بنا پہ بخشا ہوں, تو نے جو اس دن اپنی بیوی پہ غصہ نہیں کیا تھا, اسے میری بندی سمجھ کے میری رضا کے لیے معاف کر دیا تھا, آج میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. صلوات بھیجی. تو دل سخت ہو جانے کی ایک وجہ گناہوں کی کثرت. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, چھٹے امام کہتے ہیں جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے اس کا ایک دھبا, ایک ڈاٹ ہمارے دل پہ آ جاتا ہے اور ہماری روح نجس ہو جاتی ہے. چھٹے امام کی جملے, اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ ڈاٹ, وہ نقطہ سیاہ رنگ کا مٹ جاتا ہے, لیکن اگر توبہ نہیں کی, احساس ہی نہیں ہم نے گناہ کیا کہاں, احساس ہی نہیں ہے, پھر کیا ہوگا؟ گناہ پہ گناہ کرتے کرتے وہ دل کی سیاہی بڑھنا شروع ہوتی ہے اور انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ شقی القلب ہو جاتا ہے، کوئی سختی یعنی اتنا دل سخت ہو گیا کہ کسی بات کی نرمی کا اثر ہی نہیں ہوتا. دیکھیے جو رونا ہے نا، غم حسین میں ہو یا کسی کی مصیبت پر ہو، نعمت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مصائب سن کے بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آ پاتے. اللہ سے دعا کیا کریں، بہت صدق دل سے کہہ رہی ہوں، اللہ سے دعا کیا کریں، معبود ہمارے گناہ بخش دے. وہ کون سا گناہ ہے جس کے سبب مجھے گریہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے؟ تو اللہ سے آنسو بھی مانگا کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت بھی مانگا کریں. تو دل کی سختی کا ایک سبب ہے گناہوں کی کثرت. اور جو لشکر عزیز کا دل سخت ہوا، اس کی دوسری وجہ بغض علی. علی سے جو بغض رکھتے تھے، علی کے دشمنی پہ جو یزید نے آمادہ کر لیا تھا، کسی کو پیسے سے خریدا، کسی کو دھمکیاں دی گئی، اور جو لوگ بڑے دیندار تھے ان کے لیے ایک پیش امام کو خرید کے اس سے فتویٰ لے لیا، پیش امام مسجد کا، نماز کا پیش امام، اور اس نے فتویٰ دے دیا قاضی شوری نے کہ حسین کو قتل کرنا واجب ہے. ایسے یہ لاکھوں کا لشکر تیار ہوا. تو آج کل کے عاشورہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ سیکھا کہ اگر ہم اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں ایسے لوگوں سے جو لوگ ہمارے بچوں کے دلوں میں بغض نہ ڈال دیں، کیونکہ اگر خدا نہ کرے بغض آ گیا تو پھر یقین جانیے کہ پھر گناہ پر گناہ ہوں گے اور دل سخت ہو جائے گا. اور اس سب سے زیادہ فریضہ ہم ماؤں کا ہے. باپ تو گھر سے باہر کمانے میں لگا ہوا ہوتا ہے، بچے کی تربیت میں زیادہ ہاتھ ماں کا ہے. ہم یہ سوچیں کہ ہم مجالس میں چلے جائیں، بچوں کو کیا ضرورت ہے، بچے گھر میں بیٹھے شور کرتے ہیں یہ، اور گھر میں بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں. اللہ نے آپ کو اولاد دے کے اپنی ایک امانت دے دی ہے، اس امانت کی تربیت کریں، اور ایسی تربیت کریں کہ اگر ہمارے جانے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد بھی ظہور امام ہو تو ہماری اولاد نصرت امام کے لیے کھڑی ہو. امام زمان لیکن اگر ہم دنیا میں غافل رہے، لڑکا یا لڑکی جوان ہو گئے اور ایسے لوگوں سے تعلقات قائم کر رہے ہیں جو بغض علی رکھتے ہیں. بہت ساری مائیں میرے پاس آتی، میرا بڑا دل دکھتا ہے. کیوں؟ اب جب غیر شیعہ مذہب میں شادی کر لی اور جب بچے پیدا ہوئے تو اب پریشان ہے کہ ہماری تو نسل برباد ہو گئی، نسل عمل نہیں کری. اب وہ دکھ، دیکھیے جتنی محبت انسان اپنی اولاد سے کرتا ہے نا، اس سے زیادہ محبت اولاد کی اولاد سے کرتا ہے. یہ فطرت انسانی ہے. دادیاں جو ہم لوگوں کو پیار کرتی تھیں، نانیاں، وہ وجہ کیا تھی؟ اپنی اولاد سے زیادہ ہمیں چاہتی تھی. اب جب نسل بگڑنے کا ہو، حسین کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے حسین کو؟ وجہ کیا ہے؟ جب ایک ماں نے اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں کیا، خدا سے مانگتی، تربیت کرتی، تو آج جوانی میں یہ مرحلہ نہیں آتا. تو ہم سب کو متوجہ ہونا ہے، بغض علی ہماری نسلوں سے دور رہے، ایسے لوگوں سے ہمارے بچے دور رہیں، تاکہ ہمارے بچے محبت حسین پہ پلیں اور مولا حسین کی بات سن کر عمل بھی کریں. تو دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا دل سخت نہ ہو، امام زمانہ کا ظہور ہو، امام کا کلام ہم پر اثر کرے، پہلی چیز بغض علی، دوسری چیز گناہوں کی کثرت کا ہونا، تیسری چیز لمبی لمبی آرزوؤں کا دل میں ہونا. میزان الحکمہ میں ایک روایت ہے کہ پروردگار عالم حضرت موسیٰ سے مخاطب ہوا کوہ طور پہ اور کہا، موسیٰ لمبی لمبی آرزوئیں دل میں نہیں باندھنا، ورنہ یہ آرزوئیں تمہارے دل کو سخت کر دیں گی. یہ نبی کو نصیحت نہیں ہو رہی، نبی تو ہے ایسا دل نرم رکھتا ہے، یہ وصیت، یہ نصیحت خدا ہم لوگوں تک پیش کر رہا ہے. اچھا، لمبی لمبی امیدوں سے کیا مراد ہے؟ اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے تو یہ کر لیں گے، یہ ہو جائے گا تو یہ کر لیں گے، ہمارے بچے بڑے ہو گئے تو. یہ برسوں کی امیدیں باندھنا، کل کا پتہ نہیں ہے، کل کا دن بھی زندگی میں ہے یا نہیں. اس کرونا نے تو بہت کچھ سکھا دیا، بچے نظروں کے سامنے سے چلے گئے، جوان مر گئے، اور ہم کس امید پہ بیٹھے ہیں کہ ہم بڑھاپے تک رہیں گے، اتنا ہم اب پیسے جمع کر لیں گے، اتنا بینک بیلنس ہو جائے گا، اور ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. میں نے اس دنیا میں یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ بڑھاپے تک کافی بینک بیلنس جمع کر لیتے ہیں. کیوں جمع کیا؟ تاکہ ہم پہ کوئی برا وقت آئے تو ہمیں اپنی اولاد کا محتاج بھی نہ ہونا پڑے. اچھا, لیکن اگر سگے رشتہ داروں میں, اولادوں میں بھی, سگے رشتہ داروں میں بھی کوئی مستحق ہے تو اس تک پیسہ نہیں پہنچائیں گے. کیوں؟ یہ تو ہم نے اپنے بڑھاپے کے لیے جمع کیا ہے تاکہ ہمیں کسی کے سامنے مانگا نہ پڑے. ایمان تو ہے, یقین کہاں گیا؟ اگر آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو کیا خدا ہمیں کسی کی مدد کا محتاج رکھے گا؟ ایمان کہاں گیا؟ یقین کہاں گیا؟ اگر آج ہم نے کسی ایک کی بھی مدد کر دی تو اللہ ہمیں ساری زندگی کسی کا محتاج ہونے نہیں دے گا. مگر لوگ ایمان تو رکھتے ہیں, مگر میں نے ایسے کتنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھا, سگی اولاد پریشان ہے, بیٹی پریشان ہے یا بیٹا پریشان ہے, نہیں نکلتے پیسے. آپ اس کو دے دیں, وہ جوان ہے, اس تکلیف سے نکل جائے. نہیں, ہم نے بڑی مشکل سے جمع کیا ہے. کیوں؟ یقین ہے. اس لیے کہتے ہیں مولا ایمان تو پھر بھی لوگوں تک پہنچ گیا, یقین بہت کم ہے لوگوں کے پاس, اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم ایمان کی کس سیڑھی پر ہیں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, یہ حدیث میں نے آج سے کوئی, میرا خیال ہے شاید 37-38 سال پہلے اپنے استاد سے سنی تھی, اور انہوں نے اس طرح سمجھائی تھی کہ آج تک یاد ہے. چھٹے امام کہتے ہیں عبادت کرنے والے بھی, بہت غور سے سنیے گا, طویل حدیث, بہت غور سے سنیے گا. چھٹے امام کہتے ہیں عبادت کرنے والے بھی ہلاکت میں ہیں اگر علم نہ ہو. عبادت کرے, فلاں میسج آ گیا واٹس ایپ پہ, فلاں میسج آ گیا. میں اب ممبر سے میں وہ نام نہیں لے سکتی کہ شیعہ عورتیں اپنے واٹس ایپ پہ اس کو فارورڈ کرتی ہیں, اور وہ جو میسج فارورڈ ہوتا ہے وہ کسی غیر شیعہ لوگ ہیں جن کا ایک گروپ ہے, اور وہ ہم جیسی نادان عورتوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا ہے. میں نام ممبر سے نہیں لے سکتی, دھڑا دھڑ میسج فارورڈ ہو رہے ہیں. اور چھٹے امام کیا کہتے ہیں, اب اس کے بلبوتے میں یہ سورہ پڑھ لو, یہ سورہ, جس میسج پر آپ کے امام کا نام ہی نہیں ہے کہ آپ کے کس امام نے کہا, آپ کو اس پر یقین کیسے؟ میں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. 14 صادقین کے ماننے والے ہیں, اگر 14 صادقین میں کسی کا نام نہیں تو یقین کیسا؟ مگر کیا ہوتا ہے, فارورڈ ہوتا ہے. چھڑے امام کہتے ہیں عبادت کرنے والے بھی ہلاکت میں ہیں اگر علم نہ ہو, علم رکھنے والے بھی ہلاکت میں ہیں اگر تقویٰ نہ ہو. کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر سب سے بڑا عالم شیطان ہوتا, علم بہت تھا مگر تقویٰ نہیں تھا, اللہ کے آگے سر کو, اللہ کے آدم کے پتلے کے آگے سر کو نہیں چکایا. ٹھیک ہے, تو عبادت کرنے والے ہلاکت میں اگر علم نہیں, علم کرنے والے بھی ہلاکت میں اگر تقویٰ نہیں. پچھڑے امام کہتے ہیں تقویٰ رکھنے والے بھی ہلاکت میں ہیں اگر خلوص نہ ہو, اور خلوص رکھنے والے بھی ہلاکت میں ہیں اگر یقین نہ ہو. یہ پانچوں اسٹیپ آ گئے. عبادت کر رہے ہیں, علم ہونا چاہیے, علم ہے تقویٰ ہونا چاہیے, تقویٰ ہے خلوص ہونا چاہیے, خلوص ہے تو یقین ملے گا. تو آج اگر ہم اپنے ایمان کو خود چیک کریں, ہم یقین کی کس منزل پر ہیں؟ نہیں, کسی کو کچھ دیتے ہوئے ہاتھ روک لیتے ہیں, نہیں اتنی قیمتی چیز کیسے دے دیں, یہ تو فلاں نے ہمیں دیا, ہم نہیں دے رہے. ارے آپ یہ دیں, اللہ آپ کو اس سے بڑھ کر عطا کرے گا, خدا کا وعدہ ہے. ہمیں یقین نہیں ہے. کلمہ پڑھتے ہیں, مجلسوں میں آتے ہیں, ہر عبادت انجام دیتے ہیں, مگر یقین کی منزل سے پیچھے ہیں. اور جس کو یقین ہو اللہ اس کو کتنا اجر دیتا ہے, کتاب آیت اللہ دستغیب شیرازی کی بکھرے موتی, اس کتاب میں ایک روایت ہے, ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ مبارک, اپنا واجب حج وہ کر چکا تھا, مستحب حج کرنے وہ نکلا گھر سے, اللہ نے اس کو پیسے دیے تھے 1000 دینار لے کے وہ نکلا, اور اس زمانے میں آج کی طرح نہیں بائر چلے جائیں, لوگ اونٹ پر گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے, تو مہینوں کا سفر طے کر کے پھر ذیلحج میں مکہ پہنچتے تھے. عبداللہ مبارک بھی نکلے گھر سے, کوفے تک پہنچے, ابھی سفر جاری ہے, ابھی ان کو مکے تک جانا ہے. کوفے میں ایک مرتبہ دیکھا ایک کچرے پہ, ایک کوڑے کے ڈھیر پر ایک عورت ہے جو باحجاب بھی ہے, वो आके मुर्दा मुर्गी उठा के ले जा रही है। मुर्दार खाना हराम है, और मुर्दार वो जो मुर्गी मरी हुई है उसको उठा के घर की तरफ चली। अब्दुल्लाह मुबारक हैरान है, इसका पर्दा बता रहा है ये मुसलमान है, तो ये मरी हुई मुर्गी क्यों ले जा रही है। उसके पीछे पीछे उसके घर तक गए। जब घर गए, घर के अंदर जाके उसने दरवाजा खटखटाया, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ पूछो। ये तुम तो मुर्दा मुर्गी उठा के क्यों लाई हो? कहा मैं बेवा हूं, मेरे बच्चे यतीम है, और 3 दिन हो गए हमारे मुंह में एक लुकमा नहीं गया। अगर आज भी ना गया तो मेरा कोई बच्चा मर जाएगा। और मैं जानती हूँ इस्लाम को, जब ऐसी हालत आ जाए तो मुर्दार भी हलाल हो जाता है, इतना कि जितनी जान बच सके, भाई इतना खाओ जितनी जान बच सके। इसलिए मैं मुर्दा मुर्गी लेकर आई हूँ। अब्दुल्ला मुबारक सोचते हैं मेरे पास 1000 दीनार है। दीनार सोने के सिक्कों को कहते हैं, दिरहम चांदी के सिक्कों को कहते हैं। क्या मेरे पास 1000 दीनार है? वाजिब हज तो कर चुका हूँ, मुस्तहब हज के लिए जा रहा हूँ। अभी आज की दुनिया का कोई होता तो क्या कहता, मुस्तहब हज इतना सवाब, और मैं ये पैसे उठा के इनको दे दूं? नहीं, कोई किसी को यकीन नहीं होता। मुस्तहब हज को छोड़ के किसी की मदद कर दूं, अल्लाह मुझसे उतना ही राजी होगा जितना मैं मुस्तहब हज करता। अब्दुल्लाह मुबारक ने वो 1000 दीनार अपने पास से निकाले और उस खातून को दिए। ये रख लीजिए। कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। कहा नहीं रख लीजिए, ये खुदा की तरफ से। वो 1000 दीनार उस खातून ने रखे, सैदानी थी, बच्चे छोटे छोटे थे। अब्दुल्लाह मुबारक कूफे में रुके। जिस काफले के साथ वो मक्का जा रहे थे, काफला चला गया, ये मक्के में रुके, क्योंकि पैसे उन्होंने गरीब खातून को दे दिए थे। जब हज मुकम्मल हुआ और उनका काफला पलटा, तो उस काफले में एक शख्स आके कहता है, अब्दुल्लाह मुबारक तुमने क्या किया, अरफात के मैदान में अपनी अमानत मुझे पकड़ा के चले गए। मैं तुमको हज के मजमे में ढूंढता रहा, लो ये अपनी अमानत लो 10,000 दीनार। अब्दुल्लाह मुबारक हैरान कि भाई मैं तो हज पे ही नहीं गया, जब मैं हज पे गया नहीं तो तुमको अरफात के मैदान में पैसे कहां से दूंगा, मैं तो मक्का पहुंचे ही नहीं हूँ। कहा बस रहने दो, तुम मुझे देखे कहते मैं झूठ बोल रहा हूँ, कोई पकड़ो ये अपने 10,000 दीनार। अब इसको ले लिया। कहा ये अपनी अमानत रखो और मुझे अपनी अमानत से खलासी करो। अच्छा वो तो चला गया। अब्दुल्लाह मुबारक ने नमाज मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ के गिरिया शुरू किया। बारिल्लाह ये किसके पैसे मुझे दे गया, तू जानता है मैं तो हज पर गया ही नहीं। बहुत गिरिया किया, किसकी अमानत मुझे पकड़ा के चला गया है। बहुत रोए। जब सोए हैं तो रात को ख्वाब में रसूल खत्म मर्तबत अहमद मुश्तबा, रसूल इस्लाम कहते हैं, अब्दुल्ला तुमने जो उस सैदानी की मदद की, वो इस कदर गरीब थी उसके पास खाने को भी नहीं था, अल्लाह ने उस नेकी की करने की वजह से तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया और उस फरिश्ते ने हज अंजाम दिया, उस हज का सवाब तुम्हारे नामाए अमाल में, और कयामत तक वो फरिश्ता हज करता रहेगा, उसका सवाब तुम्हारे नामाए अमाल में आता रहेगा। और ये 10,000 दीनार तुमको इसलिए मिले कि अल्लाह कुरान में कहता है एक नेकी का 10 गुना देता हूँ। तुमने 1000 दीनार दिए थे, अल्लाह ने 10,000 दीनार तुमको उस फरिश्ते के जरिए पलटा दिए। सलावत पढ़ दीजिए बाबा साहब। तो जिसको अल्लाह पर यकीन हो, अल्लाह ने कुरान में सारे उसूल बयान कर दिए, मैं एक नेकी का 10 गुना देता हूँ, अल्लाह हमारे दिलों को यकीन आ जाए कि हम राह खुदा में नेकियां करते हुए हिचकिचाए ना, कदम ना हटाए। जब अल्लाह ने कह दिया तो अल्लाह हमारी तरह नहीं है, अल्लाह ने कह दिया अल्लाह करता है और करेगा, मगर हमें यकीन होना चाहिए। तो आज के मजलिस में हमें जाना, दिल सख्त होने की 3 वजूहात, बोझे अली, गुनाहों का कसरत से होना, और लंबी लंबी आरजुओं को दिल में जगह देना। लंबी लंबी आरजुओं को दिल में जगह देगा, दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी, यहां से पैसा घसीट के बचा लू, वहां से पैसा, पैसे से मोहब्बत हो जाएगी। मोहब्बत वालदेन से करो, औलाद से करो। ये पैसा जस्ट लाइक टिश्यू पेपर, تمہیں استعمال کے لیے دیا گیا ہے. ہم استعمال کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور جن سے محبت کرنا چاہیے ان کو استعمال کرتے ہیں. اچھا اگر کسی کا دل سخت ہو جائے, خدا نہ کرے, دل میں اس فرش اعضاء کے صدقے میں ہم نے جانا, ہاں ہمارے دل میں دولت کی محبت آ گئی ہے, ہاں ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے, دل کی سختی کیسے دور ہوگی؟ رسول ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول ختمی مرتبت کہتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی تمہارے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور دل کے زنگ کو دور کرنا ہے تو استغفار اور تلاوت قرآن کرو. استغفار اور تلاوت قرآن, رسول نے ایک ہی حدیث میں سخت دلی سے بچنے کے دو علاج بتا دیے. استغفار کرتے رہو گے دل سخت نہیں ہوگا, تلاوت قرآن کرتے رہو گے دل سخت نہیں ہوگا. میں دونوں کے لیے ایک روایت پیش کر کے مصائب کی منزل پہ آ جاؤں. استغفار کیسے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں, امام حسین کہتے ہیں ایک دن میں اور میرے بابا علی مرتضی ہم خانہ کعبہ کے پاس حرم میں تھے. رات ہو گئی تھی, آدھی رات گزر چکی تھی, کچھ لوگ جو حرم میں تھے عبادت کرنے کے لیے بھی وہ وہیں سو گئے, صرف میں اور میرے بابا علی مرتضی جاگ رہے تھے, طواف میں مشغول تھے. ایک بارگی کسی کے رونے کی آواز آئی. میرے بابا نے سن کے مجھ سے کہا, حسین یہ آواز سن رہے ہو؟ کوئی بہت تڑپ کے مناجات کر رہا ہے. کہا بابا ہاں مجھے بھی آواز آئی. مولا علی کہتے جاؤ دیکھو کون ہے اور جب دیکھ لو اس کو میرے پاس لے کے آنا. امام حسین گئے کہ میں گیا اور میں دیکھا ایک جوان ہے بہت خوبصورت, اور وہ جوان خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے رو رو کے معافی مانگ رہا ہے. بار الہ ہم سب کو بار بار خانہ خدا کی زیارت نصیب ہو. مولا ایسا وقت نصیب ہو کہ تنہائی ہو اور خدا سے مناجات کریں. تو مولا علی کہتے ہیں جاؤ حسین دیکھو اس شخص کو لے کے میرے پاس آنا. مولا حسین کہتے ہیں ایک جوان تھا جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے رو رو کے مناجات کر رہا تھا. بار الہ سب سو گئے ہیں, تو جاگ رہا ہے اور تو ہی غمزدہ کی فریاد کو سنتا ہے. کہتا جاتا تھا, پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا. امام حسین نے اس سے کہا تمہیں میرے بابا نے بلایا ہے, رسول کے بھائی ہے نا علی مرتضی, انہوں نے تم کو بلایا ہے. وہ جوان امام حسین کے پیچھے پیچھے آیا. امام حسین پہنچے مولا علی مرتضی تک, وہ جوان بھی پہنچا. مولا کہہ لیں گے اس قدر رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھے معافی مل جائے. مولا کہتے کھل کے بتاؤ, علی تو جانتے ہیں اگر علی اس سے نہ پوچھتے تو ہم تک بات کیسے پہنچتی, مولا جانتے تھے. مولا کہتے ذرا کھل کر بتاؤ. کہا میں جوان تھا اور جوانی کے نشے پہ تھا, گناہ کرتا تھا, جھوٹ بولتا تھا, اور میرا بوڑھا باپ مجھے بار بار کہتا تھا مت کرو, یہ کماؤ اپنی زندگی بناؤ, اس کھیل کود کے لیے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے. میں اپنے بابا پر غصہ کیا کرتا تھا, کبھی کبھی اپنے باپ کو مارتا بھی تھا. جوانی کا غصہ, دنیا میں غافل ہے. جب انسان گناہ پر گناہ کرے نا, توبہ نہ کرے تو یہ منزل آ جاتی ہے. کہا میں اپنے بابا کو اذیت دیتا تھا. ایک روز میرے بابا نے مجھے پھر سمجھایا, دیکھو بیٹا جوانی گزر جائے گی, جوانی سے استفادہ کر لو, رزق حلال کماؤ, کسی کو دھوکا مت دو. اب جب بابا نے نصیحت شروع کی میں نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے موڑ دیا. غصہ, کیوں مجھے نصیحت کر رہے ہیں, نہیں سننا مجھے آپ کے الفاظ. جیسے ہی باپ کے ہاتھ کو پکڑ کے مروڑا, باپ کا ہاتھ زانو پہ گرا اور دوبارہ میرا باپ اپنا ہاتھ زانو سے اٹھا نہیں سکا, اتنی تکلیف تھی اس کو. ایک بار کی باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے, میں تیرے لیے خانہ کعبہ کے پاس جا کے بد دعا کروں گا, تو میری بات نہیں مانتا ہے. دیکھیں انسان اپنی اولاد سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا, لیکن کبھی اولاد اتنے دکھ دے دیتی ہے کہ ماں باپ کی زبان سے جملے نکل آتے ہیں, میں خانہ خدا کے پاس جا کے تیرے لیے بد دعا کروں گا. اور یہی ہوا, وہ گئے خانہ خدا. جب وہاں پہنچے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہا, بار الہ میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا, مجھے مارتا ہے اور مجھے اذیت دیتا ہے, پروردگار اس کے جسم کے ایک حصے پہ فالج کر دے, इसको पता तो चले जो ये अज़ियत देता है, जो गुनाह करता है। अभी बाप की दुआ पूरी नहीं होने पाई थी कि इस जवान का पूरा एक साइड पैरालाइज हो गया, फालिज का असर हो गया, और उस जवान ने चादर हटा के मौला अली को दिखाया। मौला अली देखते आधा जिस्म सूख गया है और आधा जिस्म जो है वो सही है। कहा जब मेरा ये हाल हो गया, पैरालाइज हो गया, तो मैंने अपने बाप के पास गया, बाबा मुझे माफ कर दे, बाबा मुझे माफ ना करें, मैंने तुमको बहुत समझाया था, बहुत समझाया था, तुम पर असर नहीं हुआ। जब बहुत कहा मैंने अपने बाप से, फिर बाप है ना, कहा अच्छा मैं माफ करूंगा, मगर फिर खाने खुदा के पास जाकर तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बदुआ खाने खुदा के पास दी थी। बाप को ऊंट पे सवार कराया, अपने साथ लेके चला, मैं साथ लेके जाऊंगा खाने काबा के पास, बाबा मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरा जिस्म ठीक हो जाएगा। बाप को लेके जा रहा था, एक बारगी ऊंट किसी बात पे भड़का, और जो भड़क के उसका पांव हिला तो बाप ऊंट से गिरा, बाप ऊंट से गिरा, नीचे पत्थर थे, सर लगा, बाप खत्म हो गया, रास्ते में ही बाप का इंतकाल हो गया। अब क्या करें, कैसे जाए, बाप अगर दुआ करता तो हो जाता। मौला अली से कहते हैं मेरी बाप के वफात से आज तक मैं खाने काबा के दरवाजे पे खड़ा हूं, पर्दा पकड़ के रो रो के मांगता हूं, खुदा मुझे माफ कर दे, खुदा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई। मलाली कहते हैं मत घबराओ, खुदा माफ कर देगा, तुमने खता की है इसीलिए सजा मिली, मगर खुदा है जो, और तुमने तौबा कर ली है, तुम्हारी तौबा अगर अगर सच्ची है तो खुदा तुम्हें माफ कर देगा। मौला कहते हैं मैं तुम्हें एक दुआ बताता हूं। मौला ने वो दुआ बताई, कहा मुझे ये दुआ रसूल अल्लाह ने दी थी और मैं आज तुमको दे रहा हूं, जाओ कल रात ये दुआ रात में 10 मरतबा पढ़ना और सुबह मेरे पास आना। इमाम हुसैन कहते हैं बाबा ने दुआ तो दे दी, दुआ लेके वो शख्स बड़ा खुश। मौला अली कहते हैं इस दुआ में इसमें आजम है, अल्लाह के नाम है, और अल्लाह अपने नामों का वास्ता देके जब दुआ करोगे खुदा कबूल कर लेगा। कहा मैं और बाबा घर आ गए, अगले दिन सुबह हम फिर हरम खुदा में गए। जब हरम इलाही में गए तो कहा मैं मुंतजर था कि बाबा ने उससे कहा था 10 मरतबा रात को पढ़ना और फिर वापस मेरे पास कल आके बताना। कहा एक बारगी मेरी निगाह पड़ी, कोई शख्स हरम में दाखिल हो रहा था पूरी सेहत और सलामती के साथ, और वो दुआ क्या थी, वो दुआ दुआए मशलूल। आज हम सब के घरों में वज़ाइफ़ुल अबरार में है, बड़ी बड़ी मुसीबतें पड़ जाएं तो हम लोग बड़े परेशान होते हैं, कोई बड़ा तावीज मिल जाए, कोई बड़ी दुआ मिल जाए, हम उन किताबों को नहीं खोलते। घर में वज़ाइफ़ुल अबरार तो है ना, घर में सहीफ़ा सज्जादिया तो है ना, घर में मफातिहुल जिना तो है ना, हम अपनी मुसीबतों का हल उन दुआओं में क्यों नहीं तलाश करते, और उसी दुआए मशरूल ने उस गुनाहगार की तौबा कबूल करवा दी। तो अगर चाहते हो कि दिल सख्त ना हो, रोजाना अस्तगफार करो, और नमाज असर की ताकीबात में है 70 मरतबा अस्तगफरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़ना, और एक छोटी सी दुआए 5 से 6 लाइनों की, जो वो पढ़ता है, जो मैंने किताब में देखी रिवायत, जो वो पढ़ता है, किताब समरातुल हयात की रिवायत है, अल्लाह उसके गुनाहों का पर्चा फाड़ देता है, नामा अमाल में गुनाह मिटा देता है, पाको ताहिर हो गया असर की नमाज पढ़कर, अस्तगफार पढ़ के। और अस्तगफार ऐसे नहीं अस्तगफरुल्लाह व अतूबु इलैह, दिमाग कहीं और चला, नहीं, अपने गुनाहों को शुमार करो, आज के गुनाह, कल के गुनाह, 3-4 दिन के गुनाह तो याद होंगे ना, मासूम तो हम है नहीं कि हमसे गुनाह ना हो। अपने गुनाहों को शुमार करके जब तौबा करोगे तो खुदा तौबा कबूल कर लेता है। और इसी तरह तिलावत कुरान, तिलावत कुरान करेंगे तो परवरदिगार आलम तौबा कबूल करेगा। मसाइब की मंजिल आ गई, इंशाल्लाह कल की मैं जिसमें रिवायत को मुकम्मल कर दूंगी। आज एक चीज आपने सीखी कि सख्दिली को दूर करना है तो हमें तौबा का सहारा लेना होगा, और तौबा वो अहम चीज है जिसके जरिए हुसैन ने हुर को हुर अलैहिस्सलाम बना दिया। आज तक हम सब शहदाए करबला पर सलाम करते हैं, उनमें हुर भी शामिल है, मगर जिसने हुर को हुर अलैहिस्सलाम बनाया उसे प्यासा शहीद कर दिया। अज़ादारों 11 मुहर्रम है आज, हम तो बड़े सुकून से आ गए अज़ा खानों में, مگر جب 11 محرم کا دن کربلا کے بن میں طلوع ہوا تھا، شہیدوں کے سر کاٹ کے رات کو ہی عمر سعد ملعون نے کوفہ بھیج دیا تھا، ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤ، بے سر کی لاشیں کربلا کے مقتل میں پڑی تھی۔ جب صبح ہوئی، بیویاں جلے ہوئے خیمے کی راکھ پہ بیٹھی، ایک بارگی شمر ملعون آتا ہے اور بیوی زینب سے مخاطب کر کے کہتا ہے، ہماری قیدی ہو، اب یہاں سے لشکر موو کرے گا، یہاں سے لشکر خروج کرے گا اور تم کو بھی ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے قیدی بنا کے۔ اونٹ لائے گئے، عزدارو کیسے اونٹ تھے، جن پہ کجاوا نہیں تھا، یعنی بیٹھنے والے کو دھوپ بھی لگ رہی ہے اور اونٹ چلتے ہوئے تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ اور جب مدینے سے آئی تھی بیویاں، عباس علمدار نے ہر اونٹ پہ کجاوا رکھا تھا۔ اونٹ آ گئے، شمر ملعون کہنے لگا، اٹھو اس خراب پہ بیٹھی ہو، آؤ میں تم عورتوں کو بٹھا دوں اونٹ کے اوپر۔ زینب کبرا، اب عباس بھی ہیں، اب حسین بھی ہیں، علی کی بیٹی ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، خبردار ہم کو ہاتھ مت لگانا، ہم سیدانیاں ہیں، ہم نبی زادیاں ہیں، ہمارے جسموں کو ہاتھ مت لگانا، میں سب کو سوار کرا دوں گی۔ زینب کبرا نے ایک ایک بیوی کا ہاتھ پکڑا، آؤ کلثوم میں تمہیں تیار، میں تمہیں سوار کراؤں، آؤ رباب میں تمہیں اونٹ پہ سوار کراؤں، آؤ لیلا میں تمہیں سوار کراؤں۔ زینب عباس بن گئی، ایک ایک بیوی کو سوار کرا دیا، کنیز رضا ہے، اماں کی کنیز رضا، میں آپ کو بھی سوار کراؤں، کہا نہیں بیوی آپ شہزادی ہیں، فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے، شہزادی میں خود سوار ہو جاؤں گی، کہا نہیں میں آپ کو بھی سوار کراؤں گی۔ زینب نے جب سب کو سوار کرا دیا نا، آخری اونٹ رہ گیا، اس اونٹ پر سکینہ کو بٹھا دیا، اور اب زینب کی سوار ہونے کی باری ہے۔ زینب نے نظر سے مقتل کو دیکھا، دور مقتل ہے، فرات کی طرف رخ کر کے کہا، عباس بڑی شان سے لائے تھے، آج اس بلوائے عام میں زینب کھڑی ہے، کوئی نہیں جو زینب کو سوار کرا دے۔ بی بی زینب کبرا خود ہی اونٹ پر سوار ہو گئی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کی طرف جانا تھا، شمر ملعون کے کان میں کچھ سپاہیوں نے کہا، شمر ملعون نے کہا، اچھا ان کو مقتل سے گزار کے لے جائیں گے، کیوں؟ اپنے عزیزوں کے، اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی سرکٹی لاشوں کو دیکھیں گی۔ جب مقتل سے گزارا ہے، ہر بی بی نے اپنے وارث کی لاش کو دیکھا، اونٹ سے گرا دیا۔ بیویاں وارثوں کی لاش سے لپٹ کے رو رہی تھی، مگر ایک بیوی کا جملہ میں بڑی مشکلوں سے بیان کروں گی۔ بی بی زینب کبرا، جن کی شادی میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ 24 گھنٹے ایسے نہیں گزر سکتے کہ زینب حسین کو نہ دیکھے، زینب حسین کی زیارت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، جب وہی زینب کربلا کے مقتل میں حسین کی لاش پر آئی، وہ لاش پتھروں سے، تیروں سے، نیزوں سے، ٹوٹی ہوئی تلواروں سے، پتھروں سے ڈھک گئی تھی۔ فاطمہ کا لال بہت مظلوم ہے، زینب نے پتھر ہٹائے، ہاتھوں سے نیزے ہٹائے، اور جب ایک لاش دیکھی جس کو پامال کر دیا گیا ہے، سر بھی نہیں ہے جس پر، ایک بار کی کہتی ہے، انتا اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ حسین کی لاش اتنی پامال تھی کہ زینب کو یہ پوچھنا پڑا، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ زینب نے کٹی ہوئی گردن پہ لب رکھ دیے، کہا بھیا پوری لاش میں ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہے میں جہاں بوسے لے سکوں۔ ایک ایک بی بی ام لیلا اور علی اکبر کے لاشے پر، قاسم کے لاشے پہ ام فروہ بیٹھی، ایک اور بی بی امام حسین کی لاش پہ آئی، ام رباب. ام رباب نے طواف کیا امام حسین کی لاش کا اسی 11 محرم کو، اور طواف کرتے ہوئے کہا، مولا آپ کی لاش تپتی ہوئی دھوپ پہ پڑی ہے، مولا چادر ہوتی تو کفن دے دیتی، مولا ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، مگر مولا ایک وعدہ کر کے جا رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، میرے والی کی لاش دھوپ میں پڑی ہے. بیویوں کو دوبارہ زینب کبریٰ نے اونٹ پہ سوار کرایا. اب جو قافلہ چلا تو شمر ملعون قریب آیا، کہا تم میں سے کون ہے جو حسین کی چہیتی بیٹی ہے؟ اب بابا نہیں رہے، اب سکینہ پہ مصیبت کے دن شروع ہو گئے، اور بابا وصیت کر کے کہتے سکینہ صبر کرنا. سکینہ نے کیسے صبر کیا؟ شمر ملعون کہتا ہے کہاں ہے سکینہ جو باپ کی بہت چہیتی تھی، باپ کے سینے پہ سوتی تھی؟ بیبیوں نے کہا زینب کبریٰ کی آغوش میں سکینہ بیٹھی ہے. شمر ملعون گیا، سکینہ کو اٹھایا، ایک الگ اونٹ پہ بٹھایا. سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے چچا مجھے بچا لو، چچا میں گر جاؤں گی، پھوپھی مجھے بچا لو، اماں مجھے بچا لو، میں گر جاؤں گی، میں اکیلے نہیں بیٹھ سکتی. شمر ملعون نے یہ آوازیں سنی، رسی منگوائی اور معصوم سکینہ کو، حسین کی چہیتی سکینہ کو اونٹ کی پشت پہ لٹا کے رسی سے باندھ دیا. یہ سکینہ کی پہلی مصیبت ہے، وہ سینہ جو باپ کے سینے پہ رہتا تھا اب اونٹ سے باندھ دیا گیا. اونٹ دوڑائے گئے، اونٹ کے کوہان کی رگڑ سے سکینہ کا سینہ چلنی ہو گیا، اونٹ کی پشت پہ خون لگایا، خون بہنے لگا. سکینہ کہتی ہے بابا آج یتیمی سمجھ میں آئی. ارے بابا آپ نہ رہے تو سکینہ کا چھینا چلنی ہو گیا. یا فاطمہ زہرا خون بہ رہا تھا سکینہ کے سینے سے، پرسہ قبول کیجئے، زینب کی بے ردائی کا پرسہ قبول کیجئے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کی یتیمی کا پرسہ قبول کیجئے. علی لعنة اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارالہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، آل محمد کی غربت کا واسطہ، بارالہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے. پاک پروردگار ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. خدا تجھے واسطہ دیتی ہوں حسین کی ماں فاطمہ زہرا کا، ہماری سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے. مولا یہ ساری مومنات، یہ عزادار ہیں آپ کی، سب کی دلوں میں حاجت ہے، مولا سب کے دلوں کی حاجت کو پورا کر دیجیے. جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دیجیے، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے، جو متمنی حج و زیارات ہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، جو بیمار ہیں تجھے حسین کی بیٹی فاطمہ صغرا کی بیماری کا واسطہ، بیماروں کو شفائی کلی عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہو گیا ہے رزق میں برکت دے. خدایا عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور جب امام زمانہ ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.